الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا اور کرم فرمایا کہ بلا استحقاق رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس میں ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تلاوت کرنے، تسبیحات پڑھنے، دعائیں کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دی. بعض حضرات کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نصیب ہوا. شب قدر بھی ملی اور انشاءاللہ تعالی ان سب اعمال کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، وہ بھی ہم سب کو انشاءاللہ حاصل ہوئے. پھر ہم نے سے بعض حضرات کو رمضان شریف کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق ہوئی، اور جنہوں نے نہ رکھے وہ اب بھی رکھ سکتے ہیں، اب بھی وقت کے اندر گنجائش ہے، کیونکہ ان 6 روزوں کو رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان شریف کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھنے سے سارے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں پر جمع فرما دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی. ہم یہاں خود نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو آتے ہیں. یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ اگرچہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ مختصرا عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تقریر و خطاب مقصود نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دین کی باتیں عمل کرنے کے واسطے سیکھنے سمجھنے کے واسطے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب اور مقبول کتاب حیات المسلمین یہاں پر پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ توفیق ہوتی ہے اس کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں حکیم الامت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریبا 25 ارواح جمع فرمائی ہیں۔ ارواح روح کی جمع ہے، روح سے مراد حکم شرعی ہے۔ قرآن و حدیث سے حضرت نے 25 احکام اس میں جمع فرمائے ہیں، اور یہ 25 احکام ایسے ہیں کہ اگر ہمارا ان پر عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر کوشش بھی کریں۔ تو اگر ان پر عمل ہو جائے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ میں تبدیل ہو جائے، یہاں بھی ہمیں سکون ملے، آرام ملے، راحت ملے، عزت ملے، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری فکریں دور ہوں، اور مرنے کے بعد بھی آرام ہی آرام ملے، چین ہی چین ملے، سکون ہی سکون ملے، راحت ہی راحت ہو، نہ قبر کا عذاب ہو، نہ آخرت کی کوئی تکلیف ہو، ایسے قیامت کے دن بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت نصیب ہو۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا دار و مدار ان 25 احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ ان کو حضرت نے روح روح کہہ کر بیان فرمایا ہے، یا 25 ارواح ہے جو اس کتاب کے اندر بیان ہوئی ہیں، جن میں سے 21 ارواح کا بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی روح نمبر 22 شروع ہوگی، اور یہ سارے احکام وہ ہیں جو قرآن شریف سے بھی ثابت ہیں، حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ یہ سب دین کی باتیں ہیں جس پر عمل کرنے کی غرض سے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اسی نیت سے آنے بھی چاہیے، اور پھر اسی نیت سے اٹھنا چاہیے، اور پھر یہاں سے عمل کی نیت سے جا کر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے بھائی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا، اس مقصد کے لیے شہر سے آنا بھی انشاءاللہ عین عبادت ہے، باعث اجر ہے، اور دوسرے شہروں سے آنا بھی باعث اجر ہے، اور دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں دین کی ان باتوں کو سننا سنانا بھی عین عبادت ہے۔ روح نمبر 21 کا عنوان ہے گناہوں سے بچنا، روح نمبر 22 21 نہیں 22 روح نمبر 22 کا عنوان ہے گناہوں سے بچنا۔ شروع میں حضرت نے مختصر تمہید میں گناہ سے بچنے کی تاکید اور اہمیت بیان فرمائی، اور اس کا مختصر سا دنیا اور آخرت کا نقصان بیان فرمایا، اور پھر حضرت نے گناہوں کے متعلق مختلف احادیث طیبہ بیان فرمائی ہیں اور ان کی تشریح فرمائی ہیں. یہ روح نہایت اہم ہے. اور حضرت نے یہ ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے یا یوں سمجھنا چاہیے کہ حضرت نے ہمارے اصل مرض کو پکڑ لیا ہے. دنیا میں جو ہمیں ہماری ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، زوال پذیری ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ہر آدمی کے ذہن پر تفکرات کا ایک پہاڑ رکھا ہوا ہے اور ان کو کسی پل سکون نہیں ہے. اور پھر آگے مزید اندیشہ اور خطرہ ہے کہ نہ جانے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان سب کی جڑ اور بنیاد صرف اور صرف ہمارے گناہ ہیں، اور ان کا علاج گناہوں سے توبہ اور بچنا ہے. اس میں ہم سب کے اصل مرض کا علاج ہے. اس روح میں حضرت نے ہمارا مرض بیان فرمایا اور اس مرض کا علاج بیان فرمایا. لہذا سب سے زیادہ ہمیں اپنے اس مرض کو سمجھنا ہے اس روح کی روشنی. دوسروں کے متعلق بات نہیں ہو رہی، اپنے اپنے متعلق بات ہو رہی ہے. اب ہمیں ہم سب کو اپنے باطن میں جھانکنا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے، اپنے خامیوں کو ڈھونڈنا ہے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرنا ہے. بس ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو 100% تیار کر لیں. کہ آج کے بعد جو بیان اس روح کا ہوگا وہ صرف اور صرف ہمارے مرض کی نشاندہی کے لیے ہوگا. ہم سب الا ماشاءاللہ گناہوں کے مریض ہیں. کسی کے گناہ ظاہر کے ہیں، کسی کے گناہ باطن کے ہیں، کسی کے گناہ ظاہر و باطن دونوں کے ہیں. شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے پاک ہو. اور اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور یہ 100% ممکن ہے. 100% ممکن ہے کہ ہم نہ کرنے گناہ نہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. ہم ظاہری گناہوں سے بھی بآسانی بچ سکتے ہیں بچنا چاہیں، باطنی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر بچنا چاہیں. اور وہ ہماری ہزار عیدوں کا دن ہوگا جب ہم ظاہر اور باطنی گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اور ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ہماری اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے. جیسے ہم کھانا روز کھاتے ہیں نہیں کھاتے، پانی روز پیتے نہیں پیتے، کبھی اس کے لیے تعویذ مانگا کہ حضرت تعویذ دے دو میں پانی پی لوں، کوئی ایسا تعویذ دے دو میں کھانا کھا لوں، جس سے مانگوں گے وہ ایک چاٹا مارے گا. گھر میں کھانا پکا ہوا تیار رکھا ہے، جس طرح کھانا ہوا جا کے بیٹھ جا کھا لے، کولر پانی سے بھرا ہوا رکھا ہے، گلاس رکھا ہے، جا کے پی لے. اس کے لیے تعویذ کیا کہوں؟ تو ہمارے اختیار میں ہے کھانا پینا، ہمارے اختیار میں ہے. اس کے لیے تعویذ بندی کیا ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ گناہوں سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے. بالکل اسی طرح جیسے نیک کام کرنا ہمارے اختیار میں. شیطان کی مجال نہیں جو آپ کو آ کر ہتھکڑیاں پہنا دے اور رسی سے باندھ دے فضل تھا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. کبھی شیطان نے ہاتھ پاؤں باندھے آپ کے؟ تو پھر خام کر بہانا تو نماز پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، ذکر کرنا ہمارے اختیار میں، گناہ سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں. لہذا بھائی اب ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیں، تیار کر لیں کہ ہم نے بہت اپنے آپ کو تباہ کر لیا، بہت ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور بہت ہم نے اپنے آپ کو پریشان کر لی، اور بے سکونی اور بے قراری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے اور ہیں. ہم رات دن یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے، ہماری مصیبتیں کیسے دور ہوں گی، یہ ہمارے پاپ کب کٹے گا، تکلیفیں کیسے دور ہوں گی، مسائل کیسے حل ہوں گے. ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، فرما برداری کے ہاتھ رے میں ڈال لیں، بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میری بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کو، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے نجات کا راستہ عطا فرما دے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، جس میں دنیا کی بھی تمام ضروریات آ گئیں، آخرت کی ساری ضروریات آ گئیں گے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے اور اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے جہاں سے پورا ہونے کا اس کا وہم و خیال بھی نہ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت، وہ کتنا بڑا ہمارا مسئلے کا حل ہے. اسے دنیا کا حل بتلا دیا جس میں آخرت کا بھی ساتھ ساتھ ہے، اور ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، وہ عظیم لہو اجرا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. یہ خالص آخرت کی فکر کا حل ہے. آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ دھڑکا اور سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ ڈر گناہوں سے لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا کہ اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا. آخرت میں اس کے سامنے گناہوں کا وبال آ چکا ہوگا، سزائیں سامنے آ چکی ہوں گی. لہذا وہ ڈرے گا کہ بھائی یہ میرے گناہوں کا اگر معافی نہ ہوئی تو کیا ہوگا. اور ایسے ہی اس کو آخرت میں نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی اور قدر معلوم ہوگی، کیونکہ وہاں اس کا صلہ اور بدلہ سامنے آ چکا ہوگا کہ نماز کا یہ ثواب، روزے کا یہ ثواب، حج کا یہ ثواب، زکوٰۃ کا یہ ثواب، سبحان اللہ کا یہ ثواب، الحمدللہ کا یہ ثواب، اور دیگر نیکیوں کا یہ ثواب. اب آخرت کی جتنی نعمتیں ملیں گی تو نیکیوں کی بنیاد پہ ملیں گی، اگر نیکی ہیں تو ملیں گی، نیکی نہیں ہے تو کیسے ملیں گی. تقوی اختیار کرنے والے کے اللہ تعالیٰ دونوں فکر دور فرما دیں گے، گناہ معاف فرما دیں گے اور نیکیوں کا ثواب بڑھا دیں گے. آخرت کی جو سب سے بڑی فکر ہے اس کا بھی اس کے اندر حل ہے. لفظ دھڑکا پر مجھ کو جگر مراد آبادی صاحب کا ایک شعر یاد آئی کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. دنیا میں تو بے حساب شراب پی لی، اب یہ ڈر ہے کہ آخرت میں کیا جواب دوں گا. اگر وہاں سوال کر لیا کہ ہم نے تو شراب حرام کی تھی، تم نے کیوں پی، اب کیا جواب دوں گا. پینے کو تو بے حساب پی لی، اب یوم حساب کا دھڑکا. اس دھڑکے نے ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دی. حکیم الملوک حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچے اور جا کر کے شراب سے توبہ کر، اور ایسی توبہ کی کہ بالکل سچی اور پکی توبہ کی. ڈاکٹروں نے کہا بھی کہ آپ تو ہمارا قومی سرمایہ ہے, اور ایک دم شراب پینا چھوڑنے سے بعض مرتبہ آدمی مر جاتا ہے, اس لیے ہمارا مشورہ یہ کہ ایک دم نہ چھوڑیں, آپ دھیرے دھیرے چھوڑیں. اس نے بہت سے بہت مروں گا نہیں, اور تو کچھ نہیں, اگر میں نہیں پیوں گا تو بہت سے بہت مروں گا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں اور تو کچھ نہیں ہے. کہا کہ توبہ کر کے مروں یہ اچھا ہے, پیتا ہوا مروں یہ اچھا ہے. لہرے توبہ کر کے مرنا ہی اچھا ہے. تو بھائی آخرت کا دھڑکا اس کا بھی ہے تقریر کے اندر, اور گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے میں ہے. تو دنیا کی مصیبتوں کا حل بھی اسی کے اندر, اور آخرت کی مصیبتوں کا حل بھی اسی کے اندر کہ گناہوں سے بچو. اور ایک آیت میں فرمایا امیہ تقلے جان لو من امرہ یسرا, یہ تیسری فضیلت جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان فرمائی, جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے کام آسان کر دیں گے. ہر کام میں آسانی, ہر کام میں آسانی, ہر کام میں آسانی. مشکل مشکل بھی اس کے لیے آسان, دوسروں کے لیے آسان مشکل, اس کے لیے مشکل آسان. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فوائد بیان فرمائے گناہ سے بچنے کے. لہذا ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ آج سے اپنا جائزہ لینا ہے, اور اپنے اندر اور باہر کے گناہوں کو دیکھنا ہے, اور دیکھ کر کے پھر ان سے جو گناہ ہو گئے سچی توبہ کرنی ہے, اور آئندہ بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے. اور یہ ہمت چاہیے بس, اس ہمت اور ارادے کے ساتھ اور پختہ نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بس اب ہمیں اس کو سننا چاہیے. اور تمہید سنانے سے پہلے جو حدیث حضرت نے آگے نقل فرمائی ہے, جو لب لباب ہے اس روح پر, وہ میں ذرا سا عرض کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بدائکم و دوائکم, کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کی دوا اور علاج نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا سن لو, تمہارے گناہ تمہاری بیماری, اور تمہاری دوا استغفار ہے. استغفار کے مناتے توبہ کرنا, معافی مانگنا. لہذا ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, مصیبتیں ہیں, ان سب کی جڑ اور ان سب کی بنیاد یہ ہمارے گناہ ہیں, اور علاج توبہ ہے. علاج اس کے بہترین علاج توبہ ہے. اور توبہ کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں, توبہ کے اندر تین باتیں ضروری ہیں. حقوق اللہ کے اعتبار سے تین باتیں, اور حقوق العباد کے اعتبار سے چار باتیں ضروری ہیں, تب وہ توبہ توبہ ہے اور استغفار استغفار ہے. کہ فی الحال گناہ کو چھوڑے, کیسے ہی معمولی گناہ ہو, کیسے سنگین گناہ ہو, کیسے گناہ کبیرہ ہو یا کیسے گناہ صغیرہ ہو, اس کی سچی توبہ کے لیے ضروری ہے پہلے آدمی اس کو طلب کرے, اور دل میں اس کے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو, یہ دوسری شرط ہے. یہ پہلے نمبر پہ ہے کہ اپنے دل میں اس سے نادم اور شرمندہ ہو, دوسرے نمبر پہ فی الحال اس کو طلب کرے, تیسرے نمبر یہ کہ آئندہ نہ کرنے عزم مصمم کرے. جب یہ تین باتیں کسی گناہ میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا تعلق کسی بندے کے حق سے, کسی کے پیسے کھا لیے, کسی کو گالی دے دی, کسی کو مار دیا, کسی کو تانا دے دیا، کسی کا بیجا مذاق اڑا دیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پاس پیسے چرا لیے، یہ ہے حقوق عبادی کوتا ہی. کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے اوپر زیادتی کر دی، کسی کو ستایا پریشان کر دیا. اتنی ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام باتیں پائی جاتی ہیں. یہ حقوق عبادی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. آئے دن جھگڑے، آئے دن لڑائی، آئے دن نا اتفاقی، قدر تعلقی، مار دھاڑ، ظلم و ستم، زیادتی، غصب، یہ سب ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ایک دوسرے کی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کرنا، چلتے پھرتے آتے جاتے دوسرے کو تکلیف پہنچا دینا، پرواہ نہ کرنا، یہ سب حقوق عبادی کوتا ہی ہیں. اس میں توبہ کے سچا ہونے کے لیے اور معتبر ہونے کے لیے چوتھی شرط بھی کہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو پیٹا ہے، جس کی خیانت کی ہے، جس کی چوری کی ہے، جس کے بغیر پوچھے چیز استعمال کر لی ہے، خالی اس سے معافی مانگو یا بدلہ دو. جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگوں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. پہلی تین باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی ہے بندے کو ستانے کی وجہ سے، وہ تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن بندے کے حق تلفی کی وجہ سے اس کا حق معاف نہیں ہوگا. تین باتیں پوری کرنے سے، اور دنیا میں معافی نہیں مانگے گا تو آخرت میں نیکیوں کے ذریعے بدلہ دلوایا جائے گا. ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو اس کے ظلم کے بقدر دی جائیں گی. لہذا بندے کی حق تلفی اگر کی ہے، بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس سے معافی تلافی ضروری. جب اس سے معافی مانگوں گے، جب جا کر کے توبہ مکمل ہوگی، اور تب سمجھا جائے کہ ہاں سچی توبہ کر لی اور صحیح استغفار ہو گیا. تو ہمارا بنیادی مرض ہے ہمارے گناہ، اس گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی وبال آتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اس کا بہترین علاج گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہوں سے اجتناب. یہ خلاصہ. اب حضرت کی تمہید سنیں. فرمایا گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی، تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندے کے ساتھ بے شمار ہیں، اس کے ناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے؟ یہ حضرت نے بڑے حکیمانہ انداز سے ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا، اور ایک مثال کے ذریعے گناہ سے بچنے کی بڑی مؤثر تدبیر ارشاد فرمائی، جس کی ذات سے میں تشریح کرتا ہوں. دیکھو، دنیا کے اندر ہمارا یہ معمول ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم پر احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، جان سے مال سے ہماری مدد کرتا ہے، ہر آڑے وقت میں وہ ہمارے کام آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے غیر ہو جاتے ہیں اور وہ احسان و سلوک کرنے کی وجہ سے اپنا بن جاتا ہے. وہاں سے تکلیف ہوئی، دوا کی ضرورت ہے دوا لگ، پیسوں کی ضرورت ہے اس نے پیسے دے دی، راشن کی ضرورت ہے اس نے راشن پہنچا دیا، ساتھ چلنے کی ضرورت پیش ہے ساتھ چل دیا، نہ بیٹا جاتا ہے، نہ باپ جاتا ہے، نہ بھائی جاتا ہے، نہ دوست جاتا ہے، یہ آگے آگے. اور ہر آڑے وقت میں یہی طرز عمل اس کا ہمارے ساتھ ہو، ہم اس کے احسان مند ہوتے نہیں ہوتے؟ نہ صرف احسان مند بلکہ اس کو قربان ہو جاتے. باپ کی جگہ ہے تو اس کو باپ بنا لیتے ہیں، تم تو میرے باپ، میرے باپ ہو بھائی. بیٹے کی عمر کا تو کہتے ہیں بھائی تم تو میرے فرما بردار بیٹے کی طرح ہو. ہم عمر ہوتا کہتے ہیں بھائی تم تو میرے بھائیوں کی طرح ہو. اور آدمی اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں کہ بھائی دراصل میرے یہ کام کرتے ہیں، کبھی ٹالتا نہیں، کہتا میں کسی اور کی تو مانوں گا نہیں، میں تمہاری ضرور بات مانوں گا، اس لیے کہ تم تو میرے محسن ہو، دنیا میں تمہارے سوا میرا وہ کوئی نہیں ہے. سارے جو اپنے سے پرائے ہو چکے، کیونکہ وہ سب خود غرض تھے، اور تمہاری میرے سے کوئی غرض بھی نہیں، اس کے باوجود تم قدم قدم پہ میری مدد کرتے ہو، مجھ پر احسان کرتے ہو، انعام کرتے ہو، میرے کام آتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، تو بھائی تم تو میرے اپنوں سے بھی بڑھ کرو. یہ بات ہے یعنی اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ پاک نے احسان کرنے میں ایک خاصیت رکھی، وہ اپنی جگہ بالکل بجا اور درست ظاہر ہوتی ہے. تو اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو دشمن بھی رام ہو جاتا ہے. حضرت ماؤن نے رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ایک دشمن کا حل تھا، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن جہاں مقام اونچا ہوتا ہے وہاں حاسد بھی ضرور ہوتے تھے. ایک حاسد تھا جو حضرت کو تان تشنی کرتا رہتا تھا، برا بلا کہتا رہتا تھا. حضرت کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ میرا مخالف ہے، اور وہ میرے خلاف کڑا کڑا کی باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر برائیاں پھیلاتا رہتا ہے. تو حضرت نے عجیب معاملہ کیا کہ جب حد سے زیادہ اس نے حضرت کو بدنام کرنا شروع کیا، حضرت نے اس کے پاس ہدیہ بھیجنا شروع کر دی. اب ایک دفعہ گیا تو پرواہ نہیں کی، دوبارہ گیا تو پرواہ نہیں کی، دوبارہ گیا تو پرواہ نہیں کی، اور وہی برائیاں کرتا رہا. لیکن وہی جو اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے نا مسلمان کی، انسان کی، کہ وہ احسان کرنے والے اس کا احسان مند ہوتا ہے، وہ جاگنی شروع. پہلے تو وہ بہت برے انداز سے برائیاں کرتا تھا، اب وہ انداز بدلنے لگا، اور جہاں پہلے 10 برائیاں کرتا تھا اس نے 5 کر دی. ادھر سے ہدیہ برابر آ رہا ہے، ادھر سے انداز بدلتا جا رہا ہے. پہلے معاند آنا، مخالف آنا تھا، اب دین دین ہو گیا، درمیانے درجے کا ہو گیا، کچھ مخالفت کچھ، اب مخالفت بھی نرم انداز سے. پھر دھیرے دھیرے اور تبدیلی آئی بھی، اب اس نے برائی کرنی کم کر دی. حضرت کا تحفہ برابر پہنچ رہا ہے، ہدیہ برابر جا رہا ہے. آخر ایک دن ایسا آیا تو اس نے کہا کمبخت کیسا تم مربوط آدمی ہے، تو ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کے اوپر آوازیں کشتا ہے، اور ان کی برائیاں تان و تشنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ حضرت کو تجھ پہ ہدیہ بھیج رہے، تجھ پہ احسان پہ احسان کر رہے، تو کیسے بے غیرت آدمی. لوگ یہ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی، بس کل سے میں برائی نہیں کروں گا، میں برائی کروں، اور وہ حضرت مجھے ہدیہ دے اور تحفہ دے، اس نے برائی کرنا چھوڑ دی. وہ احسان ہے نا، احسان کی وجہ سے احسان مند ہونا یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. تو وہ جو مخالف تھا اور حضرت کا دشمن تھا، حاسد تھا، اس کی حسد، اس کا حسد، اس کی عداوت، اس کی نفرت وہ محبت میں تبدیل ہوئی، اور جب محبت آ جاتی ہے تو پھر برائی بند کر دیتا ہے آدمی. لہذا اس نے حضرت کی عیب جوئی کرنا بند کر دیا. تو قصہ تو یہ تک سنانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اچھے سلوک سے وہ جھک جاتا ہے، دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، لیکن اگلا حصہ بھی ہے بڑا سبق آموز، اس لیے وہ بھی سنا. تو جب اس نے حضرت کی برائی کرنی چھوڑ دیا، تعریف کرنی شروع کر دی، حضرت نے ہدیہ بند کر دیا. اور جب اشرفیوں کی تشتری آنی بند ہو گئی، لال نوٹ آنے بند ہو گئے، اس نے کہا واہ حضرت، جب آپ کوئی جب آپ ہدیہ نہیں دیتے تھے تو میں دن رات آپ کی برائی کرتا تھا، اور آپ نے ہدیہ دینا شروع کیا تو میں نے برائی کرنی چھوڑ دی، جب برائی کرنی چھوڑ دی اب آپ نے ہدیہ دینا چھوڑ دی، یہ کیا بات؟ اب حضرت کی دیکھو تفقہ، دیکھو حضرت کا، میں تو ادلا بدلا ہو رہا تھا نا، ادلا بدلا کیا بھائی؟ تم میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں مجھے پارسل کرتے تھے، تو بدلیا پارسل تمہاری نیکیاں میرے پاس آتی تھی، میرے کھاتے میں جمع ہو رہی تھی، تو مجھے شرم آئی کہ تم تو مجھ پر احسان کرو اور میں اسے کوئی ایسے ہی بدلا نہ دوں۔ اب میرے پاس بھائی نیکیاں تو دینے کو ہیں نہیں، میں نے سوچا دنیا کی کچھ دراہیم و دینار روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہی، یہ جو کہ آخرت کے اعتبار سے بالکل بے حقیقت ہے، میں سوچا تھوڑا بہت ہدیہ تو میں بھی دوں گی، اس لیے میں نے تمہارے پاس ہدیہ بھیجنا شروع کیا، اس لیے کہ تم مجھ پر احسان کر رہے تھے اپنے نیکیاں بھیج بھیج کے، کیوں جو کسی غیبت کرتا ہے غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو جس کی وہ غیبت کرتا ہے، اب تم نے میری برائی کرنا چھوڑ دی تو ہدیہ دینا چھوڑ دیا، ہدیہ دینا چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دی۔ اللہ، تو بھائی غیبت کرنے میں تو اپنی نیکیاں دوسرے کو دینا ہے، اب تو بے وقوف ہوگا جو کسی کی غیبت کرے گا، بے وقوف ہوگی وہ عورت جو کسی کی غیبت کرے گی اور اپنی نیکیاں اس کو دے گی، اگر دین کی سمجھو تو قطن کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا۔ تو احسان ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے اس کو ودیعت رکھا ہے، اور کوئی بھی کسی پر احسان کرے گا تو مقولہ مشہور ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، انسان احسان کا غلام ہے، جو بھی کسی پہ احسان کرے گا بس جس پر احسان ہوگا وہ محسن کا غلام بن جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ تو اب سوچو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کون محسن ہے، ان کے احسانات تو اتنے ہیں کہ شمار سے مار، خود ہی اللہ پاک نے فرمایا جب ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات تو اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ بس ایک ہی احسان ان کا اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم قیامت تک اپنا سر سجدے پہ رکھیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کہ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات میں، ان کے انعامات میں اور ان کے عطا کردہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ان کے انعامات میں، تو جس خالق کائنات کے اور رب کائنات کے رحمان الرحیم کے اتنے بے شمار احسانات ہوں اور انعامات کی بارش ہو تو پھر ہم کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ یہ ہے حضرت کی حالی کہ جب تم کسی انسان کے احسانات میں اسے غلام بن جاتے ہو اور اس کی تابع داری کرتے ہو اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تو پروردگار عالم جو محسن اعظم ہیں، احکم الحاکمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، جن کی نعمتوں اور رحمتوں برکتوں اور احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر بھلا اس کی نافرمانی کیسے ہمت ہو سکتی؟ پھر نافرمانی کرنا تو اپنے محسن کو کہ احسانات کی ناشکری کرنا ہے، ناقدری کرنا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب حضرت نے حکیمانہ بات بیان فرمائی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے، کہ جب یہ بات اگر ہمارے دل میں نقش ہو جائے نا تو پھر واقعی مجال نہیں ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر سکے اور نافرمانی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پوری طرح فیض یاب فرمائے۔ آگے دوسری بات فرماتے ہیں، اور اب تو سزا کر بھی ڈرے، ہاں دنیا میں بھی سزا ہو جائے یا صرف آخرت میں ہو، چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے اللہ، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسے دل کی مضبوطی دین کی پختگی جاتی رہتی ہے. ایسی حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے، ہاں دل کے گناہ ہوں یا ہاتھ پاؤں کے گناہ ہوں، چاہے زبان میں گناہ ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق ہوں، یہ سزا سب گناہوں میں مشترک ہے. اب حضرت نے یہاں ایک دوسری اہم بات ارشاد فرمائی، وہی بڑے کام کی بات ہے اور بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات، ان کی عطایا بے شمار و بے حساب، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ ہونی چاہیے. پھر فرمایا اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بندے کو نہ کرنی چاہیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، دوسری طرف سزا کا بھی خطرہ ہے. اور سزا دو قسم کی، ایک دنیا میں اور آخرت میں. کسی کو صرف دنیا میں سزا ہوگی، آخرت میں معافی ہو جائے گی. کسی کو دنیا کی سزا ملے گی اور آخرت کی بھی سزا ملے گی. اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر دنیا میں کوئی سزا نہ ملے اور آخرت میں سزا ملے، اللہ بچا. لیکن سزا کا خطرہ ضرور ہے. جیسے کہ اس شعر میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ پینے کو تو بے حساب پی لے، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. وہ دھڑکا وہی خطرہ، آخرت میں خطرہ یہ ہے. پھر حضرت نے فرمایا دنیا کی ایک سزا ایسی ہے کہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اس سزا کے اندر مبتلا ہوگا، اور اس کا مبتلا ہونا ہر آدمی بآسانی جان سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے. وہ یہ کہ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا وبال آتا ہے، گناہوں میں اس کو، گناہوں کی اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس سزا کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آخرت کی طرف سے اس کی دلچسپی ختم، یا سزا کے درجات ہیں کم. اور دنیا کی رغبت اس میں بڑھ جائے، جس کی ایک علامت بھی ہے. یاد رکھو جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی اور دنیا کی طرف رغبت یا دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، بس وہ دنیا میں تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا پورا پورا تابع دار اور فرما بردار بننے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے بالکل دور رہے گا، فرما برداری کے اندر رات دن لگ جائے گا. یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل جو ہے آخر کی طرف راغب ہے، دنیا سے اس کا دل ہٹ گیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس کا ساتھ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ آخرت کی طرف اس کی طرف دل ہٹ جاتا ہے. جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، توبہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، استغفار کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، نیک کاموں سے اس کی طبیعت کو چاہتی، نیک مجلسوں سے وہ دور بھاگتا ہے، اچھی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، گناہوں میں بڑا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے بس گناہ ہی گناہ کرتا، فلمیں دیکھوں، گانے سنوں. عورتوں کو دیکھوں، چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، شراب پیوں، بدکاری کروں، کم تولوں، کم ناپوں، خوب لوگوں کی غیبتیں کروں، برائیاں کروں، جھوٹ بولوں، تان و تشنیع کروں، دوسروں کو ذلیل کروں، رسوا کروں؟ دین کی طرف، نیک عمل کی طرف طبیعت نہیں آتی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ گناہوں کی سزا میں یہ مبتلا ہو گیا ہے، اور دنیا میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. تو یہ بڑی خطرناک سزا ہے، یہ بڑی خطرناک سزا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر تو گناہوں سے بچنے پر اور فرما برداری کرنے پر آخرت میں نجات ہوگی، اگر یہاں گناہوں سے نہیں بچا تو آگے تو وبال ہی وبال ہو سکتا ہے. جب گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے کہ گناہوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر گناہ کرنے کا شوق ہے اور جذبہ ہے، دلچسپی ہے، اور اس میں بڑا دل لگتا ہے اس کا، اور نیک کاموں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ بتائے اگر تو خدا کے قہر میں مبتلا ہے. اور جب یہ حالت ہے تو میں مرنے کے بعد کیا ہوں؟ اب ایک دو قصے مجھے یاد آ گئے، الزواجر ابن ابھی دنیا کے. دیکھو دنیا میں پھر گناہ کرنے سے پھر آخرت میں کیا عذاب ہوتا ہے؟ دنیا میں تو یہ ہو گیا کہ اب اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں ہو رہی، گناہ کرنے کو طبیعت چاہ رہی، اور طبیعت میں سے چاہ رہی بولے کر رہا ہے. تو حضرت عامر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا، اور جیسے معمول ہے اس کو نلا دلا کر کے کفنا کر کے میں اپنے عزیز اقارب کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے گیا، اور میں نے جا کر کے اس کو قبر میں دفنا دیا. غلطی سے میرے کچھ پیسے ویسے اور قیمتی چیز قبر میں گر گئی، اور مجھے پتہ نہیں چلا اسے گرنے کا. رقم اچھی خاصی تھی، اس وجہ سے جب میں واپس گھر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے تو پیسے وہاں گر گئے. تو چونکہ ابھی میں دفنا کر ہی آیا تھا، تو میں نے سوچا لاؤ میں جاتا ہوں جلدی سے قبر کھول کے میں اپنے پیسے نکال لیتا ہوں. تو میں نے جا کر کے قبر کھودی، اور جو ہی میں نے سلیب ہٹایا، مٹی ہٹا کر کے، او ہو، میں تو خواب کیا. میری بہن جو ہے کی قبر جو تھی آگ سے بھری ہوئی تھی. آگ سے قبر بھری ہوئی تھی، اور بیچ بیچ میری بہن جو ہے جل رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی. میرے تو ہوش اڑ گئے ایک دم. میں جلدی سے میں نے اس کو تختے کو سلیب کو رکھا اور جلدی سے مٹی ڈالی. میں تو بھاگا وہاں سے اور روتا ہوا اپنے گھر آیا. اور میری ماں سے آ کر کے میں نے کہا کہ اماں، میں نے تو اپنی بہن کو اس حالت میں پایا. اب ایسے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، روزانہ تھوڑی ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. عبرت کے لیے عذاب قبر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. تو میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور میں نے کہا اماں، بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا وہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ بغیر گناہ کے تو نہیں ہو سکتا. بیٹا، میں ویسے تو تمہاری بہن نیک تھی، لیکن ایک غلطی اس سے ہوتی تھی، وہ یہ کہ وہ نماز قضا پڑھتی تھی. اللہ نماز تو پڑھتی تھی وہ، مگر سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی نماز. اس وجہ سے اس کو یہ قبر میں عذاب ہوتا. اب بھائی ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم بھی تو نمازیں بلا عذر معتبر بکثرت قضا کرتے رہتے ہیں. جب نماز قضا کرنے پر یہ حال ہے، تو جو نماز بالکل نہیں پڑھتا انہیں کیا حال ہوگا؟ وہ پڑھتی تھی نا نماز، لیکن وقت پہ نہیں پڑھتی تھی، قضا کر دیا کرتی تھی. تو قضا کرنے والے بھی مسلمان خواتین حضرات بہت ہیں. اب گرمیاں ہیں نا، اب گرمیوں میں فجر کی نماز اکثر خواتین حضرات قضا ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتے. اور کوتاہی سراسر اپنی ہوتی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم رات کو دیر ہم تو سو گئے تھے ہمیں کیا پتا. یہ تو اپنی کوتاہی ہے, رات کو جلدی سونے کا حکم ہے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. اب سوئیں تو خود 12-1 بجے, پھر کہیں کہ جی ہماری آنکھ نہیں کھلی تو یہ تو بہانا, یہ تو ایسے جیسے دکان کے وہ بیٹھا رہے اور دکان گاہکوں کی مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز قضا کر دے یا مغرب کی نماز قضا کر دے, پھر کہتے مجھے تو فرصت نہیں ملی. تو قبر میں فرصت ملے گی جب پتہ چلے گا آپ. تو بھائی یہ دیر سے سونا جو ہے یہ بھی اپنی کوتاہی ہے. بہرحال کتنے خواتین و حضرات ایسے ہیں جو کہ دن بھر کی کسی بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں, کتنے تو مسلمان ایسے, اور جو پڑھتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو بلا عذر معتبر نمازیں قضا کر دیتے ہیں. اور جماعت طلب کرنے والے کتنے ہیں. تو جو نماز قضا پڑھنے والے ہیں ان کا جب یہ وبال ہے تو جو بالکل نہیں پڑھتے انہیں کیا حال ہوگا, اللہ بچا. ایک اور عبرتناک واقعہ یاد آیا, مرثد بن حوشب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کا چہرہ عجیب. تو یہ کہ آدھا چہرہ جو تھا نا اس کا بالکل پلین تھا, نہ بھویں نہ آنکھ نہ رخسار کا اٹھاؤ کچھ نہیں, بالکل سیدھا یہاں سے آتا اور لوہے کا کہاں آدمی ہے کہاں لوہا بھائی. اور دوسرا عام انسانوں کی طرح ایک آنکھ اور بھویں سب کچھ موجود, گوشت پوش. میں اسے دیکھ کر ہکا بکا, میں نے اس سے پوچھا کہ بندے خدا یہ کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا کہ دراصل ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تعاون آیا تھا, اب جانے تعاون اللہ بچا جب یہ آتا ہے تو ہزاروں آدمی اس میں شہید ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے کسی عزیز کی جس کا انتقال ہو گیا تھا قبر کھودنے کے لیے قبرستان گیا, میں اسی قبر کھود کر کے ایک اور برابر میں کسی نے قبر کھودی ہوئی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا, کسی اور نے اپنے مرحوم کے لیے قبر کھودی ہوگی میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں اس کا جنازہ آیا اور انہوں نے اس کو قبر میں دفنایا اور دفنا کر وہ لوگ چلے گئے, میں وہیں بیٹھا ہوا کیونکہ ہمارا مرحوم جب آیا گیا تھا ہم اسے اپنے قبر میں دفنائیں گے. تو اچانک اونٹ کے برابر دو سفید رنگ کے پرندے اڑتے ہوئے آئے, اور وہ وہاں اتر گئے جہاں ابھی دفنایا تھا, میں بھی وہیں قریب بیٹھا ہوا. اب ایک تو گھوم کر کے قبر کے سرارے چلا گیا اور دوسرا گھوم کر کے پائچی چلا گیا, پیروں کی جانب چلا گیا, اور پھر اس میں سے ایک نے قبر کو کھودا. اور میت کو اس نے پکڑا, بتاؤ بھائی کیوں جی تم تھے نا, شاندار کپڑے پہن کے بڑے اکڑتے ہوئے اپنے سسرال جاتے تھے, تم ہی ہو نا کہ بڑے اکڑتے ہوئے اچڑاتے ہوئے اپنے سسرال جایا کرتے تھے. عجیب بات. اس نے بڑی حد کی, میں تو بہت کمزور ہوں, میں تو بہت ہی نحیف ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں, اور اس نے جناب اس کے مارا. جو اس نے مارا نا اس کے ایک دم اس کی قبر جو تھی وہ پانی اور تیل سے بھر گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ قبر اپنی حالت پر آئی تو پھر اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ, تم تو بڑے اکڑا کرتے تھے دنیا کے اندر, یعنی تکبر کرتے تھے, اتراتے تھے اور سسرال جاتے تھے, تم بڑے اکڑتے ہوئے جاتے تھے. انہیں پھر منت سے مدد کی، انہیں پھر جناب مارا تو پھر اس کا یہ حال ہو گیا. اور میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جو اندر تھا پرند، ایک تو اوپر تھا نیچے اتر کے، دوسرا وہ اس کو عذاب دے رہا تھا. اس نے یوں مجھے دیکھا تو اپنے ساتھ نے کہا، ارے اس کو دیکھو نا یہ کیا دیکھ رہا ہے. میرے بھی اس نے ایک تھپڑ مارا کہ یہ دیکھو نا کیا دیکھ رہا ہے، کیا ماجرا دیکھ رہا ہے. وہیں سے اس نے میرے ہاتھ مارا، تو جہاں مارا میرا تو وہیں سے لوہے کا ہو، آنکھ بھی اڑ گئی اور چہرہ بھی میرا ختم ہو گیا. اور عجیب اس کے مارنے میں اثر ہے کہ کھال وال تو سب ختم، دعا ہو گیا تھا. یہ تکبر کی اور اکڑنے کی سزا ہے. تو آگے تو ایسا خطرناک خطرناک عذاب ہو سکتا ہے بھائی. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ انسان کا دل آخرت سے ہٹ جاتا ہے اور دنیا کی طرف جھک جاتا ہے. دنیا کے جھکنے کا مطلب ہے دنیا کے محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. حب دنیا راسو کلی خطیئت. لہٰذا آج ہم سب اپنا جائزہ لے لیں بھائی، کس کس کا دل آخر کی طرف راغب ہے اور کس کس کا دل دنیا کی طرف راغب ہے. اور راغب ہونے کا مطلب میں نے بیان کر دیا. دنیا کی طرف راغب ہونے کا مطلب، راغب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور گناہ کرتا ہے. اور آخر کا دل راغب ہونے کا مطلب یہ ہے گناہوں سے اسے وحشت ہوتی ہے، گناہوں سے اس کو ڈر لگتا ہے، بچتا ہے وہ. اور نیک کاموں کی رغبت ہوتی ہے، نیک مجلسوں میں اس کا شوق ہوتا ہے، نیک کام کرنے کو طبیعت چاہتی ہے، دن رات نیکی میں لگا رہتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو سچی توبہ کرتا ہے. یہ آخر کا دل راغب ہونے کی علامت ہے. اس کو حضرت یہاں بیان فرمایا. اور فرمایا یہ جو عذاب ہے دنیا کا، چاہے حقوق اللہ نہ ادا کرنے کی صورت میں ہو، چاہے حقوق العباد نہ ادا کرنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں یہ وبال دنیا میں آتا ہے. باقی فرماتے ہیں کہ بعض بعض گناہوں کی خاص خاص سزائیں بھی ہیں اور خاص خاص وبال بھی ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کی امانت عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا. یا اللہ آئندہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا. ان سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. جو ہو گئے ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور گناہوں کی جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے اس سے بھی ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری سستی کو دور فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، کاہلی کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلا شبہ ہم اپنے شامت اعمال کی وجہ سے اس کوتاہی میں مبتلا ہے کہ یا اللہ ہمیں گناہ اچھے لگتے ہیں، گناہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعد وہ کر بھی جاتے ہیں یا اللہ. اور نیک کاموں سے ہم دور رہتے ہیں، نیک کاموں میں ہم سے سستی ہوتی ہے یا اللہ، غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. یا اللہ یہ کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس سزا سے بری فرما. ہمارے اندر اپنی محبت اور اپنے احسان مندی ہمارے اندر غالب فرما. آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور گناہوں کی وجہ سے جو ہماری دل کی مشین خراب ہو گئی ہے اس کو بھی درست فرما، کہ اس کے اندر نیک کاموں کا شوق ہو، نیک کاموں کا جذبہ ہو، نیک کاموں کی توفیق ہو، گناہوں سے نفرت ہو، دنیا سے نفرت ہو، آخرت کی فکر غالب ہو. یا اللہ ایسا بھی کر دیجیے، یا اللہ آپ ایسا ہی کر دیجیے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت و بخشش فرما، تمام حاضرین و حاضرات کی مغفرت و بخشش فرما، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارا جو مرض ہے گناہ، اپنے رحمت سے اس کو دور فرما، اور ہمیں ہمیشہ اس کے علاج پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.